أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ دعائے معصومین علیہ السلام اور اس میں موجود معارف اور حقائق جو ہمیں نہ صرف یہ کہ زندگی اور زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں ہمیں آگاہ اور آشنا کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یوں سمجھ لیں کہ خدا اور خدائی معاملات کو بھی یا اس کی گہری معرفت حاصل کرنے کا بھی بہترین وسیلہ ہیں یہ دعائیں اور مناجات. تو آج گفتگو شروع کرتے ہوئے کیونکہ ہماری آج کی جو تاریخ ہے وہ غدیر اور مباحلہ دونوں کے درمیان میں ہے کہ دو دن بعد مباحلہ ہے اور چار دن پہلے غدیر تھی, تو ہم انشاءاللہ یہ کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی, کیونکہ کچھ دوستوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا میسیجز میں کہ اس پر بات ہو, یعنی غدیر کے حوالے سے کچھ بات ہو یا وہ چیزیں, کیونکہ ایکچولی ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب ان تمام ایام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا اس پر عید مبارک کے میسیجز ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے آگے بھی کیا کچھ ہے یا اس کے بیونڈ بھی, یعنی اس میں حقیقت کیا ہے, ہم جس چیز کو یوم عید قرار دے رہے ہیں یا جس چیز کے بارے میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں تو اس میں مطلب حقیقت کیا ہے, اس کے معاملات کیا ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ دو چار جملے ہم ابتدان غدیر اور مباحلہ کے حوالے سے, حالانکہ اس پر کئی سال پہلے ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے ان تمام آیتوں پر, آیہ تطہیر پر, آیہ مودت پر, اور اس کے بعد جو غدیر کے حوالے سے دو آیتیں ہیں, مباحلے کی جو آیت ہے سورہ آل عمران 60-61, تو اس میں تبرکاً یہ کہ اگر کچھ لوگ جیسے وقتاً فوقتاً جوائن ان کرتے رہتے ہیں, باتوں کو سنتے ہیں الگ الگ اوقات میں, دیکھیں اس میں جب ہم غدیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یعنی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو جو بات ہمیں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے یا روشن ہونا چاہیے ہمارے سامنے وہ یہ کہ اس ولایت کا بنیادی طور سے پرپس کیا تھا, کہ اگر رسول خدا نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا تو اس کی اہمیت کیا تھی. یعنی جیسے ہمارے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں اور روایات میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ اے رسول اس کو آپ ابلاغ کر دیں, پہنچا دیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے پھر رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اب اگر یہ کام جو ایک اہم ہے تو کس وجہ سے اہم ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک قابل غور نقطہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ میں سے کوئی ایک دو جملے کوئی بتانا چاہے گا, اس پر بولنا چاہے گا کہ آپ کے خیال میں کیا اہمیت ہے.
میرے خیال سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد, کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا میسج ہو, یعنی ہم کسی آرگنائزیشن کو اگر لے لیں تو جب جاتے ہیں سی او جاتا تو ڈیپوٹی سی او بنا کے جاتا ہے یا ڈیپوٹی انچارج بنا کے جاتا ہے, تو یہ پورا نظام پاکستان آنے کے لیے دوبارہ اماموں کی جو لڑی ہے اس کو ڈیفائن کرنا تھا کہ نہ کہ غازب آ کے بیٹھ جائیں اور اس کو سیف گارڈنگ, مطلب انٹائر پروفٹس کا سارا ایفرٹس اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک, اس کے بعد پھر امامت.
تو یہ آپ نے اچھی بات کہی اور اس سے بالکل ہمیں ایگری ہونا پڑے گا کہ غدیر جو ہے وہ فقط ولایت علی علیہ السلام نہیں ہے, بلکہ غدیر جو ہے وہ ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ بات ہمیں, اس کو یہ بات آپ نے درست کہی کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے کا آپ کا ٹائم قریب آ گیا, یا یوں کہہ لیں کہ نبوت و رسالت والے امور تمام پا گئے, تو اب نبوت و رسالت کے بعد امامت کی بنیادوں کو قائم کرنا لازمی اور ضروری تھا. اور امامت کے, جیسے میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض بھی کیا, نبی رسول اور امام کی جو ڈیفینیشنز بتائی تھیں, کہ امامت کا بنیادی کام کیا ہے کہ اس کو پریزرو کرے, یعنی جو رسالت اور نبوت کا جو ایسنس ہے اس کو محفوظ رکھے, اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اتنی قابلیت پیدا کر لیتا ہے کہ نبوت اور رسالت کی دی ہوئی زندگی کو اپنا لے, تو پھر اسے رسالت کے اسرار اور باطن تک لے جائے. ٹھیک ہے, یعنی امامت رسالت کا اینڈ یا خالی اس کے پروٹیکٹر نہیں ہے, بلکہ امامت حقیقتاً رسالت سے اگلے قدم کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور اس بنا پر, یعنی یہاں پر یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے, جیسے میں نے کئی دفعہ ایک بات کہی کہ انبیاء اولو العزم جو ہیں خاص طور سے, وہ نبی رسول امام تینوں ہیں, کہ جس کی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کے لیے دی گئی کہ انی جاعلک للناس اماما. تو یعنی رسول خدا بھی امام تھے, یہ نہیں ہے کہ امام ہم اس میں کہیں کہ جی رسول وہ خالی رسول تھے اور پھر امام, اور امامت جو ہے سب سے بلند عہدہ ہے اور امامت رسالت سے اوپر, اور یہ سب باتیں نہیں. یعنی کہ جو انبیاء اولو العزم ہیں ان کے پاس تینوں چیزیں موجود تھیں, کہ وہ خدائی خبروں کو پہنچانے والے بھی تھے, خدا کی طرف سے دی گئی زندگی کے قوانین بتانے والے بھی تھے, اور جو ان قوانین کو اپنی زندگی میں شامل و داخل کر لے اسے اس سے بیونڈ رسالت کے اسرار اور باطن تک لے جانے والے بھی تھے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی اس نظام کو کہ جب نبوت و رسالت کے ریکوائرمنٹس پوری ہو گئیں تو پھر نظام امامت کو قائم کرنا ضروری تھا, اور اس کی جو پہلی سیڑھی آپ کہہ لیں, یہ اس کا جو بنیادی طور پر اعلان یا مینیفیسٹو ہے وہ غدیر ہے. ٹھیک, تو یہ اس کی اہمیت ہے. اور یعنی وہ والی بات کہ اس کو آپ کو ایک براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑے گا, یعنی غدیر جو ہے وہ ایک بہت براڈر پرسپیکٹیو ہے وہاں سے, کہ وہ فقط یہ نہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, بلکہ حسن حسین اور باقی سب کے لیے یہی بات صادق آتی. ٹھیک ہے, یہ ایک بات کہ امامت کے نظام کو قائم کرنا. جی
ایک کوشچن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سنت لوگ اور نوچ یا لوگ اس کو ڈاؤن پلے کرتے ہیں, تو ان کی مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کریں تو دیٹ مینس کہ انہوں نے پوری امامت کا سلسلہ بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اس لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح ڈاؤن پلے کریں.
ہاں, امامت کا سلسلہ تو, جی سوری, اب بات پوری ہو گئی آپ کی. یعنی اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, اس بارے میں کوئی حتمی رائے تو میں نہیں دے سکتا, لیکن ظاہر ہے کہ جس کو بھی اس غدیر کو ماننا, اگر کوئی مانے گا تو آبویسلی پھر اسے اس پورے سلسلے پہ جانا پڑے گا. جیسے میں یہی بات آپ کو, یعنی کہ خود ہم جو ہیں اہل تشیع بھی اس غدیر کے اس اسکوپ کو مد نظر نہیں رکھتے, مطلب وہ فقط ہم علی مولا ہو گئے اور امام علی کی فضیلت اور یہ خوش نہیں, فقط یہ نہیں ہے, بلکہ اس نظام امامت کو قائم کرنے کی وہ پہلی سیڑھی تھی, اور اسی بنا پر خدا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس امامت کے نظام کو اسٹیبلش نہیں کیا تو پھر آپ نے رسالت کے حوالے سے جتنی بھی محنت کی ہے نا, وہ سب کی سب کیا ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی, اور پھر اس کا مطلب کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر اس کے اعلان کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اچھا دوسری جو بات یہاں پر بہت اہم ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا یہ ٹو وے آپریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ون وے نہیں ہے. یعنی ون وے کا مطلب ہے کہ امام علی علیہ السلام کو رسول خدا نے ولایت یا امامت کہ آپ کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا, ٹھیک ہے, اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ رسول نے علی کو نہ امام بنایا ہے نہ کچھ اور بنایا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. یعنی جتنے بھی اگر امام ہیں تو امام کے بارے میں خدا نے کیا ہے, انی جاعلک للناس امام, میں تم کو قرار دے رہا ہوں انسانوں کے لیے امام. یہ کوئی نبی اور رسول نہیں جو ڈیزگنیٹ کرتا ہے کہ تم میرے بعد رسول ہو گئے یا امام ہو گئے, بلکہ وہ حکم خدا کو خالی بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ خدا کا انتخاب ہے. تو یہ یعنی رسول خدا نے اس کا اعلان فرمایا اس ولایت کا, ولایت کی آپ کہہ لیں تیسری سیڑھی کا یا امامت کا. تو اب یہ والا جو رشتہ ہے نا یہ ٹو وے ورک کرتا ہے کہ انہوں نے جب ان کو ان کی امامت اور ولایت و وصایت کا اعلان کیا تو اب ان یہ کیوں ہے, یہ کیا کریں گے. یعنی اب یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ جس کو امام اور ولی بنائے وہ کیا کرے گا, اس کی بھی کوئی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز بنانے والے کے, یہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب سے جڑنا کیوں فائدہ مند ہے اور کیوں ضروری ہے کہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو بنیادی پرپز ہے اسٹیبلش کرنے کا کہ وہ آپ کو ولایت خدا تک لے کر جائے. یہ نہیں کہ بس ہاں علی ولی ہو گیا بس, نہیں, اس ولایت کو قائم کرنے کی اپنی ایک ذمہ داری ہے, اس ولایت کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ولایت کیا کرے گی, کیوں قائم کی گئی ہے وہ, اس لیے کہ رسول خدا کے وصال کے بعد اگر پرابلمز آ جائیں اور انتشار پھیل جائے اور گمراہی ہدایت کے ساتھ مکس اپ ہو جائے تو یہ ولایت جو ہے یہ تمہارے لیے ہمیشہ اس ولایت حق یعنی ولایت خدا کی راہ کو تمہارے لیے ہمیشہ روشن رکھے گی, ٹھیک ہے. تو یعنی خدا اور رسول کی طرف سے امام علی علیہ السلام کی ولایت یا مولا ہونا کس پرپس کے لیے, کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت تمہاری ہدایت ہمیشہ ولایت خدا کی جانب کرتی رہے, ٹھیک ہے. یہ والا وہ پوائنٹ ہے جو ہم بالکل آرام سے مس کر جاتے ہیں, اگنور کر جاتے ہیں کہ ولایت دی کیوں گئی. اس بارے میں ہم کبھی اپنے آپ سے کوشچن ہی نہیں کرتے کہ اگر ولایت اور امامت ہے اور وہ سب ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا پرپس کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ٹھیک. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ولایت آپ کو ولایت حقیقی, یعنی کیونکہ ولایت حقیقی ولایت حق ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ فاللہ هو الولی. یعنی قرآن کریم میں بعض جگہ خدا کی ولایت کے ساتھ رسول اور دیگر ولایتوں کو ملایا گیا ہے, کہیں اولی الامر کی اطاعت کی بات ہوئی ہے, کہیں ان لوگوں کی ولایت کی بات ہوئی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن کچھ مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں مطلقاً ولایت خدا کا ذکر ہے, جیسے سورہ شورا کی آیت نمبر 9 میں فاللہ هو الولی, بس ختم, نو ون ایلس, ٹھیک ہے. انہیں جس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ باقی تمام کی تمام ولایتیں جو ہیں وہ ولایت خدا کے ماتحت ہیں, نہ کہ ولایت خدا کے پیرلل میں ایگزسٹ کرتی ہیں. خدا کی ولایت کے پیرلل میں کوئی ولایت ایگزسٹ نہیں کرتی, جو بھی ولایت ہے وہ اس کے ماتحت ہے, اس کے ذیل میں ہے, اس کی وجہ سے ہے, اس کی بنا پر ہے. تو یہ ولایت اور امامت کیوں قائم کی گئی؟ تاکہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہونے کے بعد لوگوں کے لیے ولایت خدا کی طرف جانا مبہم نہ رہے. ٹھیک ہے؟ صحیح. اور یہ اصول بھی ہمیشہ ہمارے ذہن میں روشن رہنا چاہیے کہ کوئی بھی کام دین کا, یعنی دین کے اندر کوئی بھی امر ایسا نہیں ہے جو آپ کو, جو اینڈ خدا پہ نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر خدا سے ہٹ کے ادھر ادھر نکل جائے یا اس سے پہلے رک جائے تو اس کا تعلق دین خدا سے نہیں ہے, اس کا تعلق اسلام حقیقی سے نہیں ہے. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے, کہ ولایت کو جب آپ لیں گے تو ولایت کو آپ کس لینے, کس بنا پہ شکر ادا کریں گے اس ولایت کا, کہ خدا نے ہمارے لیے ایک ایسی حجت کو قائم کر دیا کہ جس کی موجودگی کی وجہ سے, جس کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ ہم عالم میں گمراہی کے ہزاروں مواقع ہونے کے باوجود ہم ہدایت کی راہ پہ چل سکتے ہیں. ٹھیک؟ تو حقیقتاً اس ولایت سے فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ جو ہدایت پانے کا خواہش مند ہے اور جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے, اس ولایت کا فائدہ اس کو ہے. ورنہ باقی سب نام اور پھر وہی ہیں, وہ سب باتیں. ٹھیک؟ یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم, یعنی غدیر اور اس قسم کی جتنی بھی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ہم ولایت امیر المومنین علیہ السلام یا ولایت ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس ولایت کا پرپز یہی ہے کہ وہ آپ کو اس ولایت تک جانے کا ایک سیکیور, اسٹریٹ, پرفیکٹ پاتھ ہے اگر ہم اس کو فالو کریں. اچھا, اب اس کے بعد جیسے مباہلے میں بھی ہم نے ایک دفعہ تفصیل سے بات کی تھی کافی, کہ آیا مباہلہ کے جو تقریباً جس طریقے سے بیان اس کو کیا جاتا ہے وہ بالکل وہ مطلب نہیں ہے جو آیت کے اندر خود موجود ہے. صحیح ہے؟ جیسے میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں کہ آیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, آپ لوگ بتائیے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط, کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لائیں, اور پھر ہم لعنت کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت ہے. ابھی بالکل یہ قرآن میں ہے ہی نہیں ہے جملہ. نہیں, یہ قرآن میں ہے ہی نہیں, یہ ہے ہی نہیں اس آیت میں یہ بات جو کہا جاتا ہے. اور اس پر ہی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی, میرا خیال ہے کہ شاید وہ چیز محفوظ ہو کہیں, لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے نا, آخری ٹکڑا ہے وہ ہی اس مسئلے کو کھول دیتا ہے کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, فنجعل ہم قرار دیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. یہ جملہ جو ہے نا, یہ تمام مسائل کو کھول دیتا ہے. ہم کون, یعنی کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں, کہہ کون رہا ہے؟ حکم خدا سے رسول کہہ رہے ہیں, اور رسول حکم خدا سے باقی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں, تبھی میں سے ہم جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور آخری ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, خدا جھوٹوں پر لعنت نہیں کرے, یہ جملہ ہی نہیں آیت میں. فنجعل ہم قرار دیں لعنت اللہ علی الکاذبین, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو فریق آمنے سامنے آ رہے تھے ان میں اس بات میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. ہری بات سمجھ پہ, کہ یہ مسئلہ تو وہاں پہ درپیش ہوگا نا جہاں آپ کے اوپر وہ ہو, ڈاؤٹ فل ہو کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے. کون جھوٹا ہے؟ تب آپ کہیں گے نا کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، تب کہیں گے نا یہ بات آپ،
صحیح بات،
کہ جب ڈاؤٹ فل ہو، جب بالکل کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، تو یہ جملہ بیکار نہیں ہے. خدا بتائیں عقلاً ایک بیکار جملہ نہیں ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور نہ قرآن کی آیت یہ ایسی کوئی بات کر رہی ہے. آیت قرآن یہ کہہ رہی ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، یعنی تم جھوٹے ہو جو عیسیٰ کی الوہیت کا عقیدہ لے کر ہمارے پاس آئے ہو، تم کاذب ہو، اور اگر تم اپنے اس دعوے پر اڑے رہے، ہم نے تمہارے سامنے دلیل پیش کر دی، وہ بھی اس سے پہلے والی آیت میں وہ دلیل بھی موجود ہے کہ عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب، کہ جن کو مٹی سے بنایا اور پھر ان کے لیے کہا کن فیکون. عیسیٰ کوئی وہ پرسنالٹی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں آپ ما فوق البشر یا اس قسم کی چیزوں کا نظریہ لے آئیں اور ان کو خدا بنا دیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیں، وہ دلیل موجود ہے. ٹھیک، تو دلیل ہم نے دے دی، تم جھوٹے ہو، اور اگر تم اپنے جھوٹ پر اڑے رہے تو کیا ہوگا؟ ہم قرار دیں گے، ہم قرار دیں گے، ہم کون؟ یعنی رسول، یعنی وہ لوگ جو رسول کے ساتھ ہیں، ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. یہ جملہ نہیں ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر، ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. اور اگر آپ اس بات پر غور کریں نا، تو یہ بہت بہت بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی، اس لیے کہ لعنت خدا جو ہے وہ فعل خدا ہے. یعنی لعنت خدا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت کو کسی سے روک لیا جائے، یہ فعل خدا ہے. یہ آپ کیسے کر دیں گے خدا کا کام؟ یعنی رحمت خدا جو ہے وہ حکم خدا سے جاری ہوتی ہے نا، مرضی خدا سے جاری ہوتی ہے نا. لیکن یہاں پر اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں، اور جو رسول کے ساتھ ان کو اپنے شامل کر کے، ہم، میں نہیں، ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت. یعنی اگر تم اپنے جھوٹ پر اڑے رہے تو ہم رحمت خدا کو تم سے روک لیں گے. اب یہ کوئی معمولی درجے کی فضیلت ہے، ہم رحمت خدا کو تم سے روک لیں گے. اور نفوس اور بیٹوں اور بیٹیوں یا عورتوں کو لانے کا بنیادی طور سے کیا مقصد ہوا؟ کہ اگر انسان کی جان، اس کے بیٹے جو اس کی نسل، اور بیٹیاں جو نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ، اگر ان تینوں سے رحمت خدا رک جائے، ہم غور کر رہے ہیں، اگر ان تینوں سے رحمت خدا رک جائے، انسان کی اپنی جان، اس کی اولاد بیٹے، اور بیٹیاں یا عورتیں، تو کیا ہے؟ ختم، یو آر وائپڈ آؤٹ. کہ جو ان تینوں کو سامنے لا کے کھڑا کیا گیا، اور پھر یہ جو آیت کہہ رہی ہے، ہم لعنت خدا کو جھوٹوں پر جاری کریں گے، ہم جاری کریں گے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے اس آیت میں، بہت بڑی فضیلت ہے، جس کو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم خود ہی نہیں سمجھتے. دیکھیں، ہم خود ہی نہیں سمجھتے اس کو. اور یہ جو ایک بات ہے کہ، یعنی کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت آئے، تو یہ ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ اہل بیت کے لیے کیا یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ ان کے لیے جھوٹے ہونے کا کوئی تصور کیا جائے؟
صحیح
ہے، کوئی پاسبلٹی اس بات کی؟ کوئی امکان ہے؟ یعنی کیا آپ اس امکان کو، اس پاسبلٹی کو انٹرٹین کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کذب کا بھی کوئی تصور آ سکتا ہے، دروغ کا بھی کوئی تصور آ سکتا ہے؟ یعنی وہ تو بالکل صاف سی بات ہے کہ جو ان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوگا وہی جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو بالکل ایک معیار والی بات ہے نا, کہ جو معصوم یا حجت خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے وہ جھوٹا ہے. اب وہاں پر یہ بحث ہوگی کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہی والی غلطی ہم آیت تطہیر میں بھی کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں کہتے ہیں کہ خدا ان سے رجس کو, یعنی ان کو رجس سے لے جائے. اہل بیت کا کب رجس اور نجاست سے کوئی تعلق ہے کہ خدا ان کو رجس میں سے باہر نکالے؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا اگر آپ کوئی بھی ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ بنے گا کہ خدا ہر قسم کی رجس کو ان سے دور رکھے, یعنی رجس ان سے دور رہتی ہے نہ کہ وہ رج سے الگ ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم نارملی کر رہے ہوتے ہیں خود فضائل مطلب اہل بیت کو بیان کرنے میں. تو مباہلہ بہت بڑی فضیلت ہے, اور اسی میں جو علامہ طباطبائی نے جو ایک جملہ لکھا ہے بہت اچھا جملہ ہے, وہ بہت حسن ہے اس بات میں کہ اسی فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ ہم قرار دیں اللہ کی لعنت, اور ہم کیونکہ پلورل ہے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مباہلے کے میدان میں جتنے بھی لوگ رسول کے ساتھ گئے تھے ان میں سے کوئی بھی تماشا بین نہیں تھا. یعنی تماشا بین کا مطلب کیا ہے کہ خالی وہ تماشے کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے, بلکہ ہر ایک اسٹیک ہولڈر تھا. ٹھیک ہے, یہ بہت بہت زبردست جملہ ہے. یعنی چاہے وہ ایک دم چھوٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں, لیکن وہ بھی اس مقام پر تھے کہ رسول خدا ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم قرار دیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. ان میں سے کوئی بھی اسپیکٹیٹر نہیں تھا, ان میں سے کوئی بھی خالی وہاں پر تکلفن نہیں گیا تھا, بلکہ سب کے سب اس فنجعل میں شامل تھے. ٹھیک ہے, اگر آپ خالی اسی ٹکڑے کو غور کر لیں اور سمجھ لینا تو پھر اہل بیت علیہ السلام کی یہاں پر ایک بہت بہت ہی بزرگ بزرگ ترین فضیلت جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتی ہے, اور اس سے معصوم کا جو حقیقی مقام و معیار ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ معصوم کون ہوتا ہے جو اذن خدا سے فعل خدا کو جاری کر سکتا ہے. صحیح, وہ ہستی ہے معصوم کی. ٹھیک ہے, یعنی جو اذن خدا سے, یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک اگر میں اس کی مثال جو قریب قریب ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے, وہ حضرت موسیٰ کے لیے دریا کے رستوں کے بننا یہ مثال نہیں ہے, کیونکہ وہاں حضرت موسیٰ دریا کو حکم نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے, وہ مدد خدا کے انتظار میں, کلا ان معی ربی سیہدینی, کہ بے شک میرا رب میری معیت میں ہے, وہ عنقریب میری ہدایت کر دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو حکم نہیں دے رہے ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاؤ, بلکہ خدا کہہ رہا ہے یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اس کے قریب قریب کون سی چیز آتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے جملے آتے ہیں جو قم قم مردے کو یعنی وہ آرڈر دینا. تو یہ بہت بلند مقام ہے. ٹھیک ہے, یعنی معصومین کے اندر بھی یہ بہت بلند مقام ہے کہ جہاں پر انہیں یہ اتھارٹی ملتی ہے خدا کی طرف سے کہ تم میری طرف سے میرے فعل کو انجام دے سکتے ہو اور جاری کر سکتے ہو. ٹھیک, تو یہ مباہلے والی آیت جو ہے نا یہ وہ مقام ہے, وہ درجہ فضیلت ہے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے. اچھا, اب اس کے بعد آج دعاؤں کے حوالے سے, جو کیونکہ مباہلے کا دن اور ہے ہمارے سامنے, تو میرے ذہن میں آیا کہ ہم نے تمام ہستیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا مختلف عنوان سے, اور کیونکہ میں پچھلے دو تین اس سے دروس کے حوالے سے میں ان آئمہ کا ذکر کر رہا تھا کہ جو ہمارے نزدیک یعنی کہہ لیں غیر معروف ہیں. غیر معروف کا مطلب ہے کہ ہم ان کے آثار کو نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتہ امام جواد علیہ السلام نے کیا کہا, امام باقر علیہ السلام کی چیزوں کو بھی ہم کم ہی پڑھتے ہیں, امام عسکری علیہ السلام کے حوالے سے. تو میں نے ان کی دعاؤں کو خاص طور سے ذکر کیا تھا. تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ دعائیں جو ہیں یا دعائیہ کلمات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی دیکھیں, کیونکہ مباہلے کے اندر بھی جو ہے, اور یعنی کہ جب ہم امامت و ولایت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں جیسے امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ ابو الائمہ ہیں, تو اسی طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ ام الائمہ ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں اس کو بھی نہیں فراموش کرنا چاہیے کہ جیسے اب مجھے تو نہیں پتا کہ ہم جب ایام فاطمیہ میں بی بی کا ذکر کس کس عنوان سے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, لیکن وہاں پر زیادہ تر زور جو ہے وہ کچھ مخصوص مصائب اور حالات پر کے ذکر پر ہی ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہ کلمات رکھی اسی لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو معصوم کی طرف سے آنے والی جو نورانیت ہے اس کا صحیح معنوں میں اندازہ ہو کہ معصوم کا جو کمال ہے اور ان کا نور ہے وہ ان واقعات میں نہیں ہے جو آپ فضائل و مناصب و مناقب کے طور پر عطا کرتے ہیں, بلکہ معصوم کا نور ان راہوں پر ہے کہ جب وہ آپ کو خدا کی طرف جانے کا راستہ دکھاتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں, کہ وہاں پر صحیح معنوں میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا پرسنالٹیز ہیں, ان کے کیا مراتب ہیں, ان کے کیا درجات ہیں, ان کے کیا یعنی علو مقام ہے, یہ سب آپ کو وہاں سے سمجھ میں آتا ہے. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے پاس کلمات بہت کم ہیں. ٹھیک ہے, بہت کم ہیں, چند ہیں, میں خیال شاید 20 بھی نہیں ہوں گی دعائیہ کلمات جو آپ سے منقول ہیں. لیکن اس میں جو بات جیسے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ابھی کچھ ذکر کروں گا تو آپ جس بات کو محسوس کریں گے وہ ہے لطافت بیان, اور یعنی اس قدر خوبصورت اور گہری معرفت کہ جو کبھی بھی آپ ایک ایسی خاتون سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو جس نے اپنی زندگی زیادہ تر اپنے گھر میں ہی گزاری ہو. یعنی obviously کہ ظاہر ہے کہ آپ کا جو ایک مقام ہے کہ آپ نے رسول خدا جیسی ہستی کے ہاتھوں میں تربیت پائی ہے, لیکن اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اور وہ لطافت جو ہے نا جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے کلمات میں ہے وہی لطافت ہمیں امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں بہت زیادہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لطافت کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی میں اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں کہ آپ اگر نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے خطبات کو دیکھیں اور خاص طور سے ان خطبات کو جس میں آپ نے توحید بیان فرمائی ہے تو وہ آپ کو ایزی کبھی بھی محسوس نہیں ہوں گے. وہ یعنی یو ول بی ان ونڈر اینڈ امیزمنٹ اینڈ او اینڈ انسپائرڈ, وہ جو بیانات ہیں, لیکن وہ بیانات جو ہے نا وہ بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اتنے ایک روب اور ہیبت اور دبدبا بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ انسان پر اس کی بنا پر جو اورا بلڈ ہوتا ہے ایک مومن کے قلب پر وہ بڑا ایک روب و دبدبے والا بھی ہوتا ہے, اور انسان کو یہ بات واضح طور سے فیل ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ اتنی کوئی آسان بات نہیں ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے کی. یعنی انہی کلمات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ طباطبائی نے کہا تھا کہ آئمہ کے کلمات دوسروں کے باتوں جیسے نہیں ہیں, بلکہ آئمہ کے کلمات کو سمجھنے کے لیے فلسفہ اور حکمت اور عرفان, یعنی مطلب کہنے کے یہ کہ اس ان کی گہرائیوں میں جانا علوم کی, اور خود ایک اچھے درجے کا عالم ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ انہوں نے کہا کیا ہے, ان کا مطلب کیا تھا, ان کی بات کیا تھی. لیکن جیسے کہ رسول خدا کے بعض جو جملے ہم کو پڑھنے کو ملتے ہیں یا جناب سیدہ کے جملے ہیں پھر امام حسین، اس میں ایک فلو ہے، سلکینس ہے کہ وہ اس کے اندر لطافت بھی ہے، گہرائی بھی ہے، معارف بھی ہیں، مگر وہ ایک اتنی سافٹنس اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ آپ کو انہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کو ایبزارب کرنا اور اس کو اپنے اندر سمو لینا جو ہے نا وہ نسبتاً آسان ہے. اور وہاں پر یعنی جیسے کہ امام علی علیہ السلام کے جو کلمات ہیں ظاہر ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے جو آپ نے، لیکن آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو برداشت کرنے کے لیے جو ہے نا ایک معیار چاہیے، ایک واقعاً انسان کو خود ایک معیار پر ہونا چاہیے کہ جب آپ ان کلمات کو سمجھ سکیں اور اس کو ایبزارب کر سکیں. میں ایک دو تین دعائیں بی بی سلام اللہ علیہا کی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورتی ہے اور کتنی گہرائی ہے ان کلمات میں. یہ ایک دعا ہے جو مفاتی میں موجود ہے. مفاتی کے اندر آپ دیکھیں گے تو ان دا بگننگ 14 معصومین بلکہ اور بھی حضرات جیسے نماز جعفر تیار، تو ان سب کی نمازیں ذکر ہوئی ہیں کہ ہر معصوم سے ایک نماز منقول ہے. یعنی جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے جو نماز نقل کی گئی ہے کہ آپ کی نماز کیا ہے کہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں 100 مرتبہ انا انزلنا، پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص، اور جب آپ نماز تمام کر لیں تو پھر یہ دعا پڑھیں. یہ 3 لائنوں کی دعا ہے، یہ خالی 3 سطروں کی دعا ہے، لیکن آپ اس کو ذرا ملاحظہ کریں کہ اس کے جملے کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی العز شامخ المنیف. سبحانہ کا مطلب میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ کو، یاد ہے سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ یعنی کہ خدا کو ہر اس چیز سے بلند قرار دینا جو کسی بھی مخلوقات کے تصور میں آتی ہو خدا کے بارے میں. ٹھیک ہے، جب بھی آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا مین کنسیپٹ کیا ہے کہ کوئی بھی مخلوق خدا کے بارے میں جو بھی سوچ سکتی ہے یا جو بھی نظریہ قائم کر سکتی ہے خدا اس سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے، یعنی خدا انسانی فکر اور وہم اور گمان اور تصور میں آنے والی ہستی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے کی کوئی مخلوق ہو. ٹھیک، یہ ہے سبحان اللہ کا ایسنس. سبحان ذی العز شامخ المنیف، سبحان یعنی وہ پاکیزگی بلندی کس کے لیے ہے؟ جو صاحب عزت ہے. شامخ، شامخ کا مطلب ہوتا ہے بلندی، بلند مرتبہ، جس کا مرتبہ بلند ہے. اب یہاں پر جو بلاغت ہے وہ بڑی زبردست ہے. میں آگے کا ایک جملہ پڑھ کے پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. سبحان ذی العز شامخ المنیف، سبحان ذی الجلال الباذخ العظیم. یہاں پر دو ورڈز ایسے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہیں، از عزت عزیز یہ ہمیں پتہ ہے اس کا معنی، عظیم یہ بھی پتہ ہے، یعنی عظیم از سملر ٹو گریٹنس عظمت، عزیز عزت. عزت کے بھی جو ٹرو میننگ ہیں وہ یہ ہیں کہ امپینیٹریبل. ٹھیک ہے، عزت کا حقیقی معنی آنریبل نہیں ہے، عزت کا جو حقیقی معنی ہے عزیز کا وہ امپینیٹریبل ہے، یعنی جس میں کوئی نفوذ نہیں کر سکتا، جس میں کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، جس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ٹھیک ہے، یہ عزیز کے حوالے سے جو کنسیپٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے، نہ کہ آنریبل، وہ غلط ہے، وہ شرف و کرامت وہ اس طرف جاتا ہے آنر. دو ورڈز ہمیں پتہ ہیں جو آپ بیان فرما رہی ہیں اسماء خدا کے لیے. 3 لفظ ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے نامانوس ہیں، نہیں سنتے آپ عام طور سے ان کو. ایک ہے شامخ، شین الف میم خ، شامخ. दूसरा है मुनीफ, मीम नून ये फा मुनीफ, और तीसरा है बाविख, बा अलिफ वाल और खे। ये तीनों वर्ड्स आमतौर से मतलब जैसे कुरान में भी आपको शायद ही मिलें ये अल्फाज। तो अब बलागत यहाँ पर ये है कि ये तीनों वर्ड्स जो है ना, इनके अंदर एक कॉमन मीनिंग मौजूद है। कॉमन मीनिंग है लेकिन हर जगह पर एक नई चीज ऐड हो रही है। अब इस तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल ये मामूली बात नहीं है। यानी अगर हमसे कोई कहे कि आप इस तरीके से किसी की सिफत बयान करें, तौसीफ बयान करें कि उसमें एक आला सिफत बेस में हो और फिर हर वर्ड में उस पर कुछ ऐड होता जाए, कर सकते हैं हम ये काम? तो वो जो फंडामेंटल जो सिफत है इन तीनों में वो क्या है? वो बुलंदी और बुजुर्गी है। ठीक है, बुलंदी है। यानी खुदा कौन है? सुभाना के साथ वो बुलंद है। अब अगर आप शामिख के वर्ड को देखते हैं तो शामिख का मतलब है बुलंद मर्तबा, जिसका रुतबा और मर्तबा बुलंद है। मुनीफ की तरफ आप जाते हैं तो वहां पर बुजुर्गी और बुलंदी के साथ पाकी कुद्दूसियत शामिल हो जाती है। और तीसरे मरहले पर जब आप बाविख की तरफ आते, बाविख पर आते हैं तो वो जो है वहां पर सख्ती और मजबूती शामिल हो जाती है। यानी खुदा कौन है? जो बुलंद मर्तबा है, लेकिन कैसा बुलंद मर्तबा है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई नापाकी नहीं है, कुद्स है, कुद्दूसियत है, पाकीजगी है, और खुदा में कोई कमजोरी नहीं पाई जाती। ठीक है, अब ये इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करना लफ्ज मामूली बात है। ठीक, हरी बात समझ में? शामिख, मुनीफ और बाज़िखिल अज़ीम, कि सुभान अज़ल इज़ शामिख मुनीफ, सुभान अज़ल जलाल बाज़िख अज़ीम, सुभान अज़ल मुल्क फ़ाख़िर क़दीम। खुदा कौन है? सुभाना, हर जगह सुभाना है। यानी सुभाना जो है आपकी खुदा की तारीफ बयान करने का हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल क्यों है? कि जिसमें आप खुदा को तमाम की तमाम अपने तसव्वुरात से, अपनी तमाम सोचों से, तफक्कुरात से बाला तर करार देते हैं। सुबहाना दिल मुल्क, वो कौन हस्ती है जो हर एक से बाला तर है, हत्ता के मेरे तसव्वुर से भी, जो साहिब मुल्क के फाखिर, यानी जिसका मुल्क क्या है? फाखिर और कदीम है। ठीक है, लायक फ़ख्र और कदीम। कदीम का मतलब यानी जो हमेशा से है, जो हमेशा से मौजूद है, ये उसका मुल्क है। सुभान मन लबसल बहजता वल जमाल, उसके लिए सुबूहियत है, तस्बीह है, जिसका लिबास बहजतो जमाल है। लिबास का मतलब क्या है? लिबास क्या चीज होती है? यानी हमारे लिए लिबास वो चीज़ होती है कि जो हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारे मामलात से, मसाइल से। लेकिन खुदा के लिए जब हम लिबास का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो खुदा को तो किसी से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो लिबास का मतलब ये है कि वो चीज़ जिसके ज़रिए से खुदा अपने को ज़ाहिर करता है। ठीक, सुभाना मन लबसल बहजत वल जमाल, ये कमाल के जुमले। बहजत यानी सुरूर, खुशी और जमाल। यानी खुदा अपने आप को कैसे जाहिर करता है? थ्रू एवरी थिंग स्वीट एंड ब्यूटिफुल है ये तसव्वुर हमारा खुदा के बारे में। यानी उसके लिए पाकी और पाकीजगी है कि जिसने क्या लिबास लिया है? बहजत और जमाल का जिसका लिबास है। تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہ اسی سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہم کتنا زیادہ ڈائیورجنٹ ہیں اہل بیت علیہ السلام کی فکر کے مقابلے میں, کہ اس کا لباس جو ہے وہ بہجت و جمال کا لباس ہے, حسن ہے, خوبصورتی ہے, مٹھاس ہے, سرور ہے, لذت ہے. اور اگر آپ یعنی فار ایگزامپل جیسے آج کل کی دنیا میں یہ چیزیں ہیں کہ نیچر, اب نیچر کیا ہے سوائے خدا کی قدرت کے, نیچر اور کس چیز کا نام ہے, ٹھیک ہے, کہ جو لوگ اس کو بات کرتے ہیں. اور آپ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل صبح کے وقت اٹھ کر آسمان دیکھتے ہیں, سن رائز کو دیکھتے ہیں, اس وقت چڑیوں کے چہچہانے کی مختلف آوازوں کو سنتے ہیں, تو آپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں, اس سویٹنس کو, اس بیوٹی کو جو بلٹ ان ہے. یعنی پورے جہاں جہاں بھی آپ جا کے دیکھتے ہیں نا کہ خدا نے اپنی قدرت کو جہاں جہاں بھی ظاہر کیا ہے تو وہ اسی بہجت و جمال کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے. ٹھیک, سبحان من تردد بن نور والوقار, یہ مشکل جملہ ہے کافی یہاں پر, یعنی مشکل میرے ایکسپلین کرنے کے لیے مشکل ہے. سبحان وہ ہستی کے من تردد, جس نے ردا لی ہے, اپنی چادر لی ہے, کس کی, بن نور والوقار. خدا کی چادر کیا ہے اس ہستی کی, نور اور وقار. اور اگر آپ یاد کریں کہ وہ جو پچھلی ہم نے امام عسکری علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی لاسٹ ٹائم, کہ خدا جو ہے وہ کیوں نظر نہیں آتا, اپنے نور کی شدت کی وجہ سے نظر نہیں آتا. تو یعنی اس جملے میں آپ فرما رہی ہیں کہ خدا کی جو رضا ہے, یعنی وہ جو رضا جس کی وجہ سے, یعنی جیسے خدا آپ کہہ لیں کہ ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہم سے, ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, ہم سے رشتہ قائم کرتا ہے, وہ کیسے ہے, بن نور والوقار, اس نور کے ذریعے سے اور بالوقار. وقار کا مطلب کیا ہے, تحمل و بردباری, یعنی جس جو آہستہ ہے, جو نرم ہے, جو بوجھ اٹھانے والا. یعنی کہ بعض لوگ جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ جو زندگی کی شکایتوں تکلیفوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو شور مچانے والے ہوتے ہیں, اور ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ لوڈ بھی نہیں لے سکتے, دو چار تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں اور ایک ادم مچنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب اس میں آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اپنے دل پر, کندھوں پر تو نہیں ہوتا, دل میں ہوتا ہے نا بوجھ انسان کی زندگی کا, اپنے دل میں بہت کچھ برداشت کرتا ہوا چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں متانت ہے, اس میں سکون ہے, آہستگی ہے. ٹھیک ہے, تو اس دوسرے والے بندے کو کیا کہتے ہیں, صاحب وقار, جو بوجھ اٹھائے, برداشت کرے, پرابلمز کو ریسیو کرے, لیکن اس کے باوجود اپنے سکون کو, اپنی متانت کو, اس ساری چیزوں کو ہاتھ سے جانے نہ دے. تو خدا یہ کام کرتا ہے, یعنی خدا کی جو انٹریکشن ہمارے ساتھ ہے, ایک تو یہ کہ خدا اس نور, جو اس کا نور ہے, اس کے ذریعے سے ہماری زندگی اور ہماری زندگی کی ہر چیز کو روشن کرتا ہے. اور خدا ہم سے ڈیل کیسے کرتا ہے, سکون اور متانت اور آہستگی کے ساتھ کرتا ہے, یا ایسے ہی کرتا ہے نا. یعنی آپ اگر لائف کے سسٹم کو غور کریں تو لائف کا سسٹم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھائی جنریٹ کرتا ہے تو ہی ول پروگرس اینڈ پراسپر, اور اگر کوئی انسان خرابی اور برائی جنریٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, پھر ویسی ہی سختی, سزا, ڈسٹرکشن, پھر یہ سب آنا چاہیے نا, آتی ہے. بہت زیادہ مہلت دینے کے بعد اس قسم کے معاملات آتے ہیں, بہت زیادہ مہلت دینے کے بعد. یہ کیا ہے, یہ خدا کا وہ حلم ہے, حلم ہے, یہ حلم ہے خدا ہے, کہ جو اتنا کچھ برداشت کرتا ہے ہماری طرف سے, اتنی ہماری جو گند ہے اور خرابیاں ہیں اور برائیاں ہیں اس کو وہ برداشت کرتا رہتا ہے, کس امید پر؟ کس امید پر کہ ایک دن تم صحیح ہو جاؤ گے؟ ٹھیک. تو جس کی رضا کیا ہے؟ نور و وقار ہے. اور اگلے دو جملے تو واقعی کمال ہیں. سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا, پاک و بلند ہے وہ ہستی جو چونٹی کے اثر کو دیکھتی ہے ایک صاف ستھرے پتھر کے اوپر. ایک پتھر ہو جو صاف ہو, جس پر مٹی نہ پڑی ہو, کوئی گرد نہ ہو, اور اس پتھر پر ایک چونٹی چل رہی ہو, اس کا اثر ہوگا کچھ اس پہ؟ کوئی ٹریک بنیں گے؟ کوئی اثر آئے گا؟ آپ کو پتا چلے گا یہاں سے چونٹی گزری ہے؟ ہے ہی نہیں. تو آپ کیا فرما رہی ہیں؟ پاک ہے وہ ذات جو, اور من یرا جو دیکھتا ہے, جسے پتا ہے نہیں, جو دیکھتا ہے چونٹی کے اثر کو, یعنی اس کے ٹریک کو, کہاں؟ ایک صاف پتھر پہ. اسی قسم کے جملے جیسے امام سجاد علیہ السلام کی بھی دعاؤں میں ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو سائے کے وزن سے بھی آگاہ ہے, شیڈو کے وزن کو جانتا ہے. ابھی شیڈو کا وزن کیا ہوتا ہے؟ اور پھر آپ فرماتی ہیں سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا, اور پاک ہے وہ ذات جو ایک پرندے کی ٹریجیکٹری کو ہوا میں دیکھتا ہے. نظر آتی ہے آپ کو؟ پرندہ از ناٹ لائک اے جیٹ پلین جو اپنے پیچھے کوئی ٹریجیکٹری چھوڑتا ہوا جائے. یعنی کہ وہ پرندہ جو فضا میں پرواز کر رہا ہے, پاک ہے وہ ذات جو اس کے, کیا مطلب, اب آپ سوچیں کہ یہ جو جملے ہیں اس میں کیا گہرائی ہے, معرفت ہے. اور اب یہ میں نہیں کوئی دعویٰ کر سکتا, لیکن اب آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بہت ایک سافٹنیس اور ایک سویٹنیس رکھتے ہیں جملے یا نہیں. یعنی کہ آپ اگر خدا کی معرفت کی طرف جا رہے ہیں, خدا کو جاننا چاہتے ہیں, تو یہ بہت پیارا طریقہ ہے یا نہیں اس کو بیان کرنے کا؟ چوتھے امام کے لیے نہیں, یہ تو کوانٹم سے بھی یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. تو یعنی اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, جیسے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, کہ دیکھیں معصوم کا اصل پیغام کیا ہے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو وہی غدیر اور مباہلے کے ذریعے سے ہم کو سمجھ گئے, یہ ولایت کیوں قائم کی گئی تھی؟ اس لیے قائم کی گئی تھی, یہ ولایت اس لیے قائم کی گئی تھی کہ یہ ولایت آپ کو تمام گمراہیوں سے بچا کر ہائیسٹ لیول آف دین و دیانت و معرفت تک لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ ولایت قائم کی گئی ہے. درست. پھر سبحانہ مد دعا تمام ہو گئی. یہ مطلب دعا میں دعا ہی کچھ نہیں ہے. اگر ہمارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دعا میں دعا نہیں ہے, ہے نا؟ کیونکہ ہماری تو دعا اس وقت تک پوری نہیں ہوتی نا جب تک کچھ مانگا نہ جائے. تو دعا میں کوئی دعا نہیں ہے. سبحانہ من ہوا ہا قزا, کہ پاک ہے وہ کہ جو ایسا ہی ہے, ولا ہا قزا غیرو, اور اس کا غیر ایسا نہیں ہے. یعنی یہ جو صفات ہم نے بیان کی, جو صفات کے ساتھ ہم نے ذکر کیا, پاک ہے وہ ذات کے جو ایسی ہی ہے اور اس کا غیر ایسا نہیں ہے. تو اب آپ اس بات کا اندازہ کریں, اس کو سوچیں کہ یہ مطلب کیا جملے اور کیا کلمے. ٹھیک ہے, یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے کہ عام مفاتی میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کی جہاں پر نماز ہے اس نماز کے اینڈ پر یہ چھوٹی سی دعا ہے کہ اس کے بعد یہ پڑھے. اچھا, دوسرا میں یہ پڑھتا ہوں کہ یہ اب وہی ہماری جو کتاب ہے محج الدعوات سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ اس میں بھی آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے دعائیں نقل کی ہیں, اور ٹوٹل کتنی دعائیں ہیں؟ میرا خیال ہے چار ہیں. جی, ایک دو چار دعائیں, چار یا پانچ دعائیں, مختصر مختصر تھی. جیسا میں نے کہا کہ بی بی کے آثار ہمارے پاس کم ہیں, لیکن جو ہے وہ بہت بہت شاندار ہے کہ اس پر اگر ہم غور کریں اور اس کی اندر اس سے ہدایت لینے کے لیے کچھ گہرائیوں میں اتریں تو بہت بہت حسین ہے. یہ دعا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا سے ملاقات کی, حضرت نے پوچھا کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ عطا کروں. اب یہاں پر ہمارے پاس جو بیٹی آتی ہے تو ہم ہمیشہ اس کو کیا عطا کرتے ہیں کہ بیٹی کو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں مجھ سے یہ ذخیرہ لے کے جاؤ. جیسے تسبیح ہے وہ کیا ہے, وہ یہی ہے نا. تو رسول خدا نے پوچھا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ عطا کروں, انہوں نے جواب دیا جی بالکل. تو پھر حضور نے ان کو کہا یہ دعا آپ پڑھیں. یہ دعا یعنی یہ دعا رسول خدا کا تحفہ ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو عطا ہوا, اور آپ کے نام سے یہ دعا پھر سامنے آئی. اللہم ربنا ورب کل شے, اے اللہ جو ہمارا رب ہے اور ہر شے کا رب ہے. اور یہ چیز بھی آپ ایک بہت اہمیت کے ساتھ دیکھتے جائیے گا, یہ میں بار بار پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں کہ جو معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہیں نا, وہ دعائیں کبھی بھی لمیٹڈ نہیں ہوتی ہیں اپنی ذات تک, بلکہ وہ تمام یعنی جو پورا نظام ہے اور نظام خدا ہے اور نظام خلقت ہے وہ ان سب کو کور کرتی ہیں اپنے سکوپ میں. اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سورہ حدید کی ایک آیت کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا کہ جس میں خدا نے صدیقین اور شہداء کی تعریف بیان کی ہے کہ خدا کے نزدیک صدیقین اور شہداء کون ہیں. تو وہاں پر بالکل سمپل سی بات ہے کہ جو اللہ پر اور تمام رسولوں پر ایمان لائے, بظاہر کچھ بھی نہیں ہے لیکن خدا کی نظر میں وہی صدیق ہیں وہی شہید ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو پورے نظام کو سمجھتا ہے اور اس پورے نظام کی حقیقت پر گواہ ہوتا ہے وہ خدا کے نزدیک شہید ہے, یعنی گواہ ہے, وٹنس ہے. تو اس میں بہت فرق ہے ان لوگوں میں, بہت زیادہ فرق ہے خدا کی بارگاہ میں, کہ جو خالی ایک لوکل یا پرسنل لیول پر چیزوں کو جان اور سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو پورے سسٹم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کی قدر و قیمت اور ان کا مقام بارگاہ خداوندی میں بالکل ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات بھی ہمیں معصومین علیہ السلام کی دعاؤں سے, قرآن کی آیتوں سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا, اذ قال له ربه اسلم, کہ اس کے رب نے اس سے کہا کہ تم تسلیم ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین, حضرت ابراہیم نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں آپ کے سامنے تسلیم ہو گیا یا میں اپنے رب کے سامنے تسلیم ہو گیا. انہوں نے کیا جواب دیا؟ اسلم تو میں تسلیم ہو گیا لرب العالمین, عالمین کے رب کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو پہلو ہے نا یہ انسان کے معیار میں بہت فرق پیدا کرتا ہے کہ جو چیزوں کو فقط ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو چیزوں کو اس بڑے پیمانے پر, یعنی میں گلوبل کا لفظ تو یہاں درست نہیں ہے, یونیورسل لیول پہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی جتنی نظر آپ کی فرش سے اٹھ کر عرش کی طرف جتنے درجات کو طے کرے گی نا, آپ کے مقامات بھی اتنے ہی بلند ہیں. ٹھیک, تو ربنا پہ بات نہیں رکی, ربی کل شئین, جو ہر شے کا رب ہے, صرف ہمارا رب نہیں ہے. منزلت توراتی والانجیل والفرقان, اور وہ کون ہے کہ جو نازل کرنے والا ہے تورات کا, انجیل کا, فرقان. فرقان قرآن کریم کا ہی ایک نام ہے. فالق الحب والنوا, جو گٹھلی کو اور دانے کو شگافتہ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بہت بہت بڑا معجزہ ہے, ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس پہ؟ گٹھلی جو ہوتی ہے سخت جیسے کھجور کی, اور دانہ جو ہوتا ہے اس کو شگافتہ کر کے پورا درخت اس میں سے نکالنا, یہ کوئی معمولی میریکل نہیں ہے جو ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جملے بھی قرآن کریم کی آیتوں میں اور معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ جملے بار بار آ رہے ہوتے ہیں. فالق الحب والنوا, جو گٹھلی اور دانے کو شگافتہ پھاڑنے والا ہے اور اس میں سے اس درخت اور اس پودے کو اگانے والا. یہ صفات خدا, تعریف خدا بیان کی. اعوذ بکا, میں تیرے ہی وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں. من شر کل دابتن, ہر چلنے پھرنے والے کے شر سے, یعنی جو کوئی بھی حرکت کر رہا ہے, کسی بھی جگہ حرکت کر رہا ہے, جو ہم نے امام باقر علیہ السلام کی دعا میں پڑھا تھا, نظر آئے نہیں آئے, ہمیں پتا ہو نہیں پتا ہو. انت آخذم بناصیتہا, کہ ہر چلنے پھرنے والے کے شر سے, کہ جس کی پیشانی تیری مٹھی میں ہے. یعنی کوئی بھی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے, کوئی بھی حرکت کرنے والا ایسا نہیں ہے جو خدا کے قبضہ قدرت سے باہر ہو یا خدا کے علم سے باہر ہو. میں ہر اس کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اب یہ جو اگلے جملے ہیں, یہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت کا ایک فقرہ ہے جو اہل معرفت کے نزدیک توحید کے گہرے ترین بیانات پر مشتمل ہے. وہ فقرہ کون سا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, سورہ حدید کی ابتدائی میں, خلے دوسری یا تیسری آیت میں ہے, پوری آیت نہیں ہے, ایک ٹکڑا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, کہ وہ اللہ وہی ہے کہ جو اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے اور باطن ہے. اور اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ بالکل جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کمبائننگ اینڈ مرجنگ دا اپوزٹس, کیونکہ جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا اور جو ظاہر ہے وہ باطن نہیں ہو سکتا. یعنی جیسے مثال کے طور پر میرا بدن ظاہر ہے, یہ جو ظاہر ہے میرا چہرہ, میرے ہاتھ پیر, یہ باطن نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اور جو باطن ہے یعنی ان سائڈ, وہ ظاہر نہیں ہے, یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. آ رہی نا میں سمجھ میں کہ اول اور آخر ایک ہی ہستی میں جمع ہو جائیں, ظاہر اور باطن ایک ہی ذات میں موجود ہوں. لیکن اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر یہ جملہ موجود ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور اس دعا کے اندر تھوڑی اس کی وضاحت اور تشریح موجود ہے. ہاؤ؟ انت الاول, تو ہی اول ہے. فلیس قبلک شیئ, پس کوئی شے تجھ سے پہلے نہیں ہے. یعنی خدا کیوں کر اول ہے؟ کہ کچھ بھی خدا سے قبل نہیں ہے. قبل کا مطلب ان اسپیس اینڈ ان ٹائم بوتھ, خدا سے قبل کوئی چیز نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کرتی, اس سے پہلے کچھ نہیں ہے, خدا کے ما قبل کوئی موجود نہیں. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ, اور تو آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی نہیں ہے. اس کو اگر آپ ملا لیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کوالٹی کو کہتے ہیں سمدیت. سمدیت اس کو کہتے ہیں. یعنی سمدیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے باہر کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ خدا میں ہی ہے، خدا میں ہی سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک؟ تو نہ تجھ سے قبل کوئی ہے تو اول ہے، نہ تیرے بعد کوئی ہے تو آخر ہے۔ وَأَنْتَ ظَاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور آپ ظاہر ہیں اور آپ سے اوپر کوئی نہیں ہے، آپ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، دُونَكَ یعنی ان ڈیپتھ، کہ اگر ہم کسی چیز کی گہرائی میں جانا شروع ہو جائیں تو ہمیں بھی آخری حد پہ کون ملے گا؟ تو ہی ملے گا۔ اگر ہم بلندی کی طرف جانا شروع ہو جائیں تو سب سے زیادہ بلندی پر ہمیں کون ملے گا؟ آپ ملیں گے، ٹھیک؟ تو یہ ایک حد تک تشریح ہے کس آیت کے، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اول و آخر و ظاہر و باطن خدا کیسے ہیں، کہ نہ اس سے قبل کوئی ہے، نہ اس کے بعد کوئی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ہے، نہ ڈیپتھ اور گہرائی میں اس سے ما دون کوئی ہے، اس کے بیونڈ کوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اگر آپ اور کریں نا، تو یہ بہت بہت گہری اور بہت عمیق اور بہت بہترین گفتگو ہے معارف توحید پر، کہ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ اول کیا ہوتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہائٹ کیا ہوتی ہے اور ڈیپتھ کیا ہوتی ہے، اور اس میں تم ہر جگہ پر ٹریول کرتے جاؤ تو حد آخر پر تمہیں کون ملے گا؟ خدا ملے گا، کیونکہ نہ اس سے پہلے کوئی ہے، نہ اس کے بعد کوئی ہے، نہ اس سے مافوق کوئی ہے، نہ اس کے مادون یعنی ان ڈیپتھ کوئی ہے۔ صل علی محمد و علی اہل بیتہ علیہ و علیہم السلام، اور اس میں ایک فقرہ ہے آخر میں آپ کی دعا کا یا طلب حاجت کا، وقض عن الدین، میرے قرضے کو ادا کر دے۔ اب یہ جو قرض ہوتا ہے نا، یہ قرض مثال کے طور پر آپ بہت ساری جگہوں پر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس قرضے کا کیا تصور ہے؟ فقط یہ کہ کسی سے آپ نے مال لے لیا یا کوئی چیز لے لی، لیکن اس کے ہاں قرض یعنی کہ جیسے ایک جملہ شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ یہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے نا، اس کا بھی ایک قرض ہے، ٹھیک ہے؟ خود ایک زندگی کا ایک قرض ہے، اور زندگی کا قرض کیا ہے؟ کہ تمہارے ساتھ ایک بہت بڑی نیکی کی گئی ہے، کی گئی ہے نہیں، جب تم کو عقل دی، شعور دیا، بدن دیا، نعمتیں دیں، تو تمہارے ساتھ ایک بہت بڑی نیکی کی گئی ہے، تو یہ زندگی بذات خود ایک قرض ہے جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے، اور وہ ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ کہ جس طریقے سے تمہارے ساتھ نیکی کی گئی ہے، اسی نیکی کو تم ریٹرن کرو ان وچ ایور فارم یو کین، اللہ کی دیگر مخلوقات کی طرف، دوسرے بندوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ ہمیشہ ہمارے سامنے یہ بات تو پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو بھی یعنی کیپیبلٹی ہے وہ ہر انسان کی الگ ہوتی ہے، دینے کی، ادا کرنے کی، ٹو گیو والی صلاحیت جو ہے وہ ہر انسان میں الگ الگ ہوتی ہے، تو یہ بھی قرض ہے، یعنی یہ زندگی خود ایک قرض ہے جو ہمارے اوپر ہم سے بہت کچھ کرنے کو ڈیمانڈ کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ مقروض کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی سے کہہ دیا ہمارا تو کوئی قرضہ ہی نہیں ہے تو ہم تو آزاد ہو گئے اس سے قرض کی ادائیگی سے، یعنی یہ جو حقوق ہیں، جیسے مثال کے طور پر زندگی میں آپ کس کے مقروض ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اپنے والدین کے مقروض ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ اس کے بعد ہم اپنے اساتذہ کے مقروض ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے، ہمیں بنایا ہوتا ہے، ہمیں بتایا ہوتا ہے، تو تو یہ تمام کے تمام قرضے وہ ہیں کہ جو ہر انسان کی زندگی میں عائد اور لاگو ہوتے ہیں, اور ہمیں اس بات کے, اور اسی وجہ سے وہ اپنے, اب تو اس کے میں خیال اردو ترجمہ بھی ہو گیا, رسالۃ الحقوق چوتھے امام کا ہے نا, کہ اس میں امام سجاد علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے کہ ہر کتنی کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے حق تم پر قائم ہیں, صحیح, تو یعنی تم ان سب کے مقروض ہو کہ تمہیں نعمت سماعت ملی. سب سے پہلے جو تین نعمتیں خدا نے دی بعد از زندگی, سماع بصر فؤاد, تو ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں یا نعمتیں دینے والوں کے مقابلے میں ہم کیا ہیں, مقروض ہیں. تو قرض کو فقط یہ نا, وہ تو ٹھیک ہے کہ انسان کسی کا مال لے کر یا کسی کی چیز لے کر ناجائز دنیا سے, تو وقضی عن الدینی, میرے قرضے کو, دین کو ادا کر دیں. تو اگر یہ اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی نا, یعنی قرضہ خالی وہی ہوتا مالی, تو یہ جملہ یہاں اس دعا میں نہیں آتا, کیونکہ اس سے پہلے جو جملے جو کلمات ہیں آپ نے نوٹ کیا نا کہ بہت اعلیٰ معیار, اتنے اعلیٰ معیار کی بات کر کے خدا کی بارگاہ میں اتنی چھوٹی چیز نہیں مانگی جاتی, صحیح ہے نا یہ بات, کہ اس قدر اعلیٰ معیار کی خدا کی بارگاہ میں تسبیح کریں, اپنا کیس پریزنٹ کریں, اور اس کے بعد جو اتنی چھوٹی چیز مانگیں کہ میرے فائنینشلی اگر قرضے ہوں, اور بہت سارے لوگوں کے لیے تو ہوں گے بھی نہیں. تو یعنی یہاں پر جب قرضوں کی بات آ رہی ہے تو انسان اس بات کو ریئلائز کرے کہ تمہاری زندگی میں تم پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں جن کے تم مقروض ہو, اور اس دنیا سے جانے سے پہلے تمہیں ان کی ادائیگی کرنا ہے, ان سب کو اپنی گردن پہ لے کے نہیں جانا ہے. کہ یعنی جیسے میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے اس بات کو کہ والدین کا انتقال ہو گیا, پھر بیٹھ کے رو رہے ہیں, سر پر پیٹ رہے ہیں, اب یہ اس کا کیا فائدہ کہ ہم نے جو ہے وہ زندگی میں حق ادا نہیں کیا, اور میں نے جو ہے فلاں جگہ پر ان سے بدتمیزی کر دی, گستاخی کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اب اس کا کیا فائدہ. مشکل ہو گیا نا, اب قرض اتارنا مشکل ہو گیا, قرض کا دباؤ بڑھ گیا. اب ٹھیک ہے, اب آپ اس کے بعد خدا سے معافی مانگیں, وہ کریں, یا اسی طریقے سے کہ مطلب جب وہ چیز ایک نکل گئی, اتر گئی, وقت چلا گیا, تو اس کے بعد جو ہے کہ کاش میں فلاں شخص کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, فلاں شخص کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں کرتا, تو یہ نہیں. یعنی یہ ایک بہت بہت اہم وہ ہے معرفت کا نقطہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مقروض ہیں. یعنی مقروض کس سینس میں ہیں, ان تمام حقوق کے حوالے سے مقروض ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں, اور خدا سے پھر اس بات کی دعا کرنا کہ خدا ہمارے ان تمام قرضوں کو ادا کر دے. وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ, اور مجھے غنی کر دے فقر سے, فقیری. فقیری اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں مختصراً کہ فقیری, ایک تو فقیری وہ ہے جو انسان کی خدا کی سامنے, یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ, یہ والی فقیری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک, یہ جو فقر ہے نا, فقر الی اللہ, کہ ہم اور ہر مخلوق اپنی زندگی اور تمام ضروریات کے لیے خدا کے فقیر ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گے, یہ فقیری ختم ہونے والی نہیں ہے. تو جب یہ دعا ہو رہی ہے کہ مجھے فقر سے غنی کر دے, تو ظاہر ہے پھر یہ فقر مراد نہیں ہے. تو کون سا فقر ہے جس سے غنی ہونے کی دعا کی گئی ہے؟ وہ فقر ہے کہ جس میں مجھے دوسروں کے آگے مجبور ہونا, یعنی میں ایسا نہ بن جاؤں کہ دوسروں کی مدد اور ان کی نظر عنایت کے بغیر جو ہے نا میں کھڑا نہ ہو سکوں. اس بات سے مجھے غنی کر دے اور بے نیاز کر دے, کہ جو ہم پیچھے بھی صحیفے کی دعاؤں میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں, یعنی خدا آپ میرا ہاتھ پکڑیں, آپ میرے امور کی تدبیر کریں, آپ میرے مسئلے کو سولو کریں, مجھے اپنوں کے بھی حوالے نہ کریں. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کچھ دن پہلے یہ دعا پڑھی تھی کہ اپنوں کے حوالے کیا تو وہ محروم کر دیں گے, غیروں کے حوالے کیا تو وہ مجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے, جو ہے سب نوچ کے لے جائیں گے, تو مجھے ان میں سے کسی کے حوالے نہ کریں, بلکہ میرے تمام امور کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں, اپنی بارگاہ سے میری پرابلمس کو سالو کریں. ٹھیک ہے, اغننی من الفقر ویسر لی کل الامر, تین جملے. ہاں, فقر کا معنی کیا تھا, لغوی معنی کیا تھا جب نے بتایا تھا, فقر کا معنی فقر کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ کہ جس کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ ٹوٹ جائے, جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان زمین گیر ہو جاتا ہے, زمین پر پڑا رہتا ہے, اور جب تک کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں اٹھاتا اس وقت تک وہ اٹھ نہیں سکتا. یہ ہے فقر, یعنی ایسی محتاجی کا عائد اور لاگو ہو جانا کہ جس میں جو انسان کو بے بس کر دے, کہ انسان اپنی پرابلم کو خود سالو کرنے کے قابل نہ رہے. یہ وَيَسِّرْ لِي كُلِّ الْأَمْرِ, اور میرے لیے تمام کاموں کو آسان کر دے. ٹھیک ہے, یہ بھی زندگی کی ایک بڑی اہم دعا ہے, کیونکہ ہم اگر آپ غور کریں تو اپنی نالائقی اور گناہ اور معصیتوں کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں زندگی میں. وہ کیا ہے کہ ہمارے کام آسانی سے نہیں نکلتے. صحیح, یعنی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری پرابلمس آسانی سے سالو نہیں ہوتی, کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اس کے لیے آپ دھکے کھاتے پھریں, مصیبت میں مبتلا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی اہم دعا ہے کہ خاص طور سے دنیا کی زندگی کے حوالے سے, کہ جو بھی میرے امور ہیں نا وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں. کیوں؟ تاکہ میں اپنی توجہات کو اپنی آخرت اور اپنے اصل مقام کو اچھا بنانے کے لیے صرف کر سکوں. یا ارحم الراحمین, یہ مختصر سی دعائیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ جب موقع جب بھی ہمیں ملے گا تو ایک دو دعائیں پھر اور ہیں, جیسے چار دعائیں, تو میں انشاءاللہ ان کو بھی, وہ بھی بہت اس کے بھی اعلیٰ مطالب ہیں اور اس کے اندر, یعنی ہمارے ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں اس بات کا بہت اچھے طریقے سے بیان ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا مانگنا چاہیے خدا سے, اس لحاظ سے وہ بہت جامع دعا ہے. جیسے اس دعا میں آپ کو سمجھ میں آیا نا کہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں, تین چیزیں مانگی گئی ہیں, جو میرے اوپر حقوق بطور قرض ہیں وہ ادا ہو جائیں, اور
بے نیاز
اور مجھے جو ہے فقیری سے بے نیاز کر دے, اور میرے کاموں کو آسان کر دے. ٹھیک, یعنی اور یہ تمام کی تمام دعائیں کیوں مانگی گئی ہیں, اس لیے کہ آپ اپنی آخرت پر محنت کرنے کے لیے زیادہ فری ہوں, نہ کہ دنیا کے اوپر وقت برباد کرتے رہیں. ٹھیک, یعنی اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے, ایسے نہیں گزارنی کہ جا کے اس میں انوالو ایسے ہو گئے کہ اس نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا. آپ کو یہاں, ہمیں یہاں سے یہ تمیز بھی مل رہی ہے زندگی گزارنے کے لیے, کہ خدا سے وہ تمام چیزیں مانگی جا رہی ہیں کہ جو آپ کی دنیا کی زندگی میں آپ کی ضروریات والے مسئلے کو سہل اور آسان کر دے, آپ کو لوگوں کی محتاجی سے بچائے. کیوں؟ تاکہ آپ آخرت کے لیے فارغ ہو جائیں, تاکہ جو آپ کا مقصد خلقت ہے, پرپز آف کریشن ہے, آپ اس کو ڈیووٹ کر سکیں. صحیح, تو یہاں تک روکتے ہیں بات کو انشاءاللہ. کوئی سوال تو نہیں؟ یعنی قرض کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نعمت جو آپ کو دی گئی ایز اے گفٹ, اور ظاہراً ہم نے نہ اس کو ارن کیا ہے یا نہ ہم کہیں سے اٹھا کے لائیں, وہ ایک نعمت جو ہے وہ اپنا ایک حق رکھتی ہے ہمارے اوپر, اور وہ حق جو ہے اس کے ہم مقروض ہیں جب تک کہ ہم اس کو ریپے نہ کریں. جی, کیونکہ اگر آپ, हाँ, यानी यानी इस दुनिया की जिंदगी में, यानी जब तक आपके पास आपका नामा अमल खुला है, आप मुकल्लफ हैं, आप जिम्मेदार हैं, तो उस वक्त तक जो है ना, हमें इस बात का ख्याल और ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी नेमतें दी गई हैं अतामीन। जैसे देखिए यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है, आप बाज़ लोगों के बारे में हम ये कहते हैं जनाब ये बड़ा जीनियस है, बड़ा जहीन है, बड़ा हुनरमंद है, बड़ा फला है, ठीक है, वो होते हैं लोग, लेकिन इंसान का असल कमाल उसमें नहीं है। ये बात बहुत गौर से समझने वाली है। यानी क्या मतलब हुआ कि खुदा ने इस जिंदगी में हर शख्स को बतौर तोहफा कुछ ना कुछ दिया है, वो उसका कमाल नहीं है, ठीक है, उसका आपको बेनिफिट नहीं है कि अगर आपको गैर मामूली जहानत बतौर तोहफा मिली है, आपका जो अजर और रिवॉर्ड है वो उस वक्त बनना शुरू होता है कि आप उस जहानत के साथ करते क्या हैं, उसका करते क्या है आप, तब पता जी। तो ये जो हम उस पर कहते हैं ना, ये बहुत जीनियस हैं, ये बड़े इसके, ये कुछ नहीं है इससे, ये हर एक के पास कुछ ना कुछ है, एक तोहफा खुदा की तरफ से कि जो यानी आपको जिंदगी में आगे ले जाने या वो किसी वजह से, तोहफे पर रिवॉर्ड नहीं है, रिवॉर्ड और अजर किस बात पर मिलेगा कि आप उसके साथ क्या किया, आपने आपने उस जहानत को कहाँ इस्तेमाल किया, कि वो तमाम की तमाम जहानत जो है वो इस जगह लगा दी कि माले दुनिया कमा लूं, मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाऊं, तो तबाही की तरफ ले गई वो जहानत इंसान को, वो तमाम की तमाम जहानत का इस्तेमाल ये किया कि बेहतरीन साइंस और वो सब चीजों में तहकीक की और उसके बाद कह दिया कोई खुदा नहीं है, वही जहानत तुम्हारा तुम्हें तबाह करने का रास्ता बन गई। तो ये बड़ी अहम बात है कि यानी असल मसला क्या है कि जो नेमत आपको मिली है वो नेमत आपका रिवॉर्ड नहीं है कि हम उस पर खुश हो रहे हैं, मैं तो बड़ा ज़हीन इंसान हूँ और इस बिना पर मैं बड़ा बाफजीलत हूँ, नहीं, ये फजीलत नहीं है। फजीलत यहाँ से आएगी कि आप उस जहानत के साथ या आप उस हुनर के साथ या आप उस इल्म के साथ करते क्या हैं और उसको किस राह में इस्तेमाल करते हैं। तो यानी यहां पर जो बात हमें समझ में आती है कि हर नेमत एक कर्ज है, कि अगर हमने उसका हक अदा किया तो कर्ज अदा हो गया, और अगर खुदा ना खास्ता उसको हमने गलत सलत रस्तों पे लगा दिया तो वो कर्ज एक वबाल बनकर हमारे गले में आ गया, एक मुसीबत बनकर गले में आ गया।
जो अभी आपने आखिर में बात की कि हम जब दुआ दुनिया के कुछ मामलात को सॉल्व करने के लिए मांग, तो नियत ये हो कि वो मामलात दुनिया में के सॉल्व हो जाए, सो आई कैन स्पेंड माय टाइम इन, तो क्या ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट हमेशा दुनिया के मामलात की दुआ में हमेशा रहना चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं अगली दुआ इंशाल्लाह जब पढ़ूंगा ना जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह की, तो वो बात आपको और बहुत अच्छे तरीके से जाहिर हो जाएगी,
ताकि आप उसको जब सॉल्व हो जाए तो आप करेंगे क्या,
वरना वो दुआ नहीं रहेगी ना, वो फकत सवाल रह जाएगा।
जी, तो ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप करेंगे,
कि जैसे इसमें आप देखें ना कि खाली तीन चीजें मांगी गई हैं, लेकिन ये तीन चीजें वो हैं कि जो आपके आखिरत के रास्ते को आसान कर रही हैं,
तो वो दुनियावी मामलात भी आखिरत पे ही एंड करें,
जाहिर जाहिर, वरना तो कोई सेंस नहीं है ना।
जी,
मतलब इस दुनिया के लिए जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई भी काम जो दुनिया के लिए किया जाता है वो इंसान को दुनिया से निजात नहीं देता।
हाँ,
जी, सही। और असल मसला हमारा दुनिया में रहना नहीं है, दुनिया से निजात पाना है। जिस दरख को खाकर हजरत आदम यहां पर आए थे ना, हमारा काम वो रिटर्न जर्नी है, उसी दरख्त के जरिए से निकलना है यहां से। यहां अगर खुदा ना खास्ता फंसे रह गए ना तो बहुत मुसीबत है। کیونکہ یہ دنیا ہی جہنم ہے جو ابھی ٹھنڈی ہے. تو یہ اگر وہاں سے جس روٹ سے ہم آئے تھے اسی روٹ سے, یعنی جس روٹ سے آئے تھے کہ وہ شہوتوں والی چیز آ گئی تھی نا سامنے اس درخت کے پھل کو کھانے کی بنا پر, انہی شہوتوں کو ترک کر کے یا قابو کر کے اسی روٹ سے واپس نکل جائیں تو یو ول گو ان ٹو دا ڈومین آف ملکوت اور سیفٹی. اور اگر یہاں پھنسے رہ گئے انہی خواہشات کے چکر میں تو پھر تو بہت مشکل ہے.
شہوتوں کا ڈیفینیشن بہت براڈ ہے, میرے تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں.
شہوتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے, انہیں تبن بھی طلب کرتا ہے, اپنی ضروریات کی بنا پر بھی طلب کرتا ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں. جب ہم شہوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یعنی یہ تو شہوت کی بیسک ڈیفینیشن ہے, لیکن جب شہوات کو یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں ان کی خواہشات اتنی مضبوط ہو جائیں کہ وہ آپ کے اوپر غلبہ پیدا کر لیں. تو یہ ہے شہوتوں کی غلامی یا شہوتوں کا اسیر ہو جانا, قیدی ہو جانا. جی, اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے جو اپنے آپ کو اس سے آزاد نہیں کرا پائے گا وہ پھر یہیں پھنسا رہ جائے گا. یعنی جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک, ابھی ہم کہاں پر ہیں, یہ دنیا ایک پنجرے کی مانند ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر میرے نفس کا پرندہ پھنسا ہوا ہے ابھی, ٹھیک ہے, اس کا ایک پرپز ہے یہاں رہنے کا کہ مجھے اپنے لیے سامان اٹھانا ہے, میں اس لیے موجود ہوں اس قید خانے میں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب قید اس پنجرے کا دروازہ کھول دیا جائے گا, ناؤ گو آؤٹ, جاؤ اس بلند فضاؤں میں پرواز کرو. لیکن اگر اس پرندے کے پیر اور پر اور ہر بازو ادھر ادھر اسی قید خانے کی زنجیروں کی اس سے بندھے ہوئے ہوں تیلیوں سے, کیا پرواز کرے گا وہ, کیسے نکلے گا اس سے؟ ٹھیک ہے, یہ ہے شہوتوں کی اسیری اور غلامی اور وہ قید. اور یہ چیز جو ہے نا, یہ والی چیز حقیقتاً یہ حقیقی جہنم ہے, کیونکہ اب وہ نفس یہ دیکھ رہا ہوگا کہ اب میرے سامنے وہ فضا کھل چکی ہے, وہ فضائے ملکوت اور وہ تمام حسن و جمال, جیسے ابھی ہم نے دعا میں پڑھا نا کہ خدا کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ سوائے بہجت و جمال کے کچھ نہیں ہے, لیکن وہ سارا حسن اور خوبصورتی اور سرور اور لذت سب سامنے, کچھ نہیں کر سکتے, پھنسے ہوئے اس میں. تو یہ جو تنگی اور سختی ہے نا, پھر یہ اصل جہنم کا سیڈ ہے جو جہنم کو کریٹ کرے گی. جی,
جیسے مولانا روم نے کہا تھا کہ کیسے اللہ کی طرف ٹورڈز اللہ آپ پروسیڈ کریں جب آپ کی آپ شاکرڈ ہیں ڈیزائرز کو لے کر, اپنی ڈیزائرز آپ کو اس طرح سے.
اور یہ چیز جو ہے نا, یہ بات آپ کو ڈیلی بیسس پر نظر آتی ہے, کہاں, اپنی نماز میں کہ میں نیت کر کے کھڑا ہوتا ہوں, میں بالکل توجہ کروں گا, جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک خیال آئے ادھر سے ادھر سے, وہ ساری توجہ گم ہو گئی. اور اس کے بعد جب پوری سورہ ہم ختم کر دی تو اس کے بعد پتا چلا کہ جناب سورہ ہم کی طرف تو بالکل ہی توجہ نہیں تھی, ہوئی نہیں. وہ ڈیزائر ہے, لیکن وہ آپ کو ڈسٹروائے نہیں کرے گی, وہ ڈسٹروائے نہیں کرے گی. یعنی یہ بات ضرور ہے کہ جنت کے اعلیٰ مقامات نہیں ملیں گے, لیکن وہ درجات کا فرق ہو جائے گا اس سے. یعنی کہ اگر آپ کی خواہشات مثال کے طور پر مادی جنت کی بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا, صحیح ہے, لیکن اگر خالی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں تو جیسے میں نے مثال دی نا, نکل ہی نہیں پائیں گے یہاں سے, اس مصیبت سے, اس قید خانے سے ہی نہیں نکل پائیں گے جن زنجیروں سے ہم بندھے ہوئے ہیں.
اور اگر مادی جنت کے لیے اس کے لیے پھر آپ کوشش کریں.
ہاں, یعنی کہ کم از کم وہ بندہ فقہی احکامات پر ڈھنگ سے عمل کرے گا, کوئی اور اچھے کام کرے گا, کچھ نیکی کی فکر کرے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا.
سوال پوچھنا ہے, ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے مگر تھوڑا مجھے سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, تو یہ کہ جیسے ہم سارے جو ہیں ہم سب کو سو کالڈ ایک طرح کی پذیر کنٹریز سے آئے ہیں, ہمارا بیج وہیں پڑے ہوئے ہیں, ہماری سوچ وہیں سے ہے, جس کے سب تھوڑے سے مادی پرست کم ہیں, تھوڑا ہم کہنا ہمارے اندر بھی اچھے برے لوگ, مگر اب جو نئی جنریشن جو یہاں پر چل رہی ہے اس کو کس طرح یہ کانسیپٹس کو انکلکیٹ کیا جائے, کیونکہ یہ ایک بڑا یہاں کا جو انوائرمنٹ اور یہاں کا سسٹم ہے نا وہ از ٹو مچ گلٹرنگ.
یہ تو خیر اب پوری دنیا کے مسائل ہو گئے ہیں تقریباً, اب ہمارے یہاں کے بھی ایسے ہی, ہمارے یہاں کے بھی مسائل ایسے ہی کم و بیش ہو گئے ہیں.
اور یہ جہاں وہاں کے راہ ہمیشہ سے تھا, الگ الگ لیول
نہیں. لیکن ذیشان بھائی ایک بات یہ درست ہے کہ الحمدللہ, یعنی جیسے ہم نے دیکھا اپنی پچھلی دو تین جنریشنز میں کہ صورتحال اس موجودہ سے تو بہت مختلف تھی. یعنی آپ خود اپنے ان میں دیکھ لیں, اپنے بزرگوں والد کو دیکھ لیں, دادا جتنے جس حد تک ہم نے دیکھا تھا, تو یہ سب والی حرکتیں تو نہیں تھیں ان میں, یا نہ ان میں اتنی خواہشات اور اتنی یہ سب چیزیں تھیں. تو اب جو ہے نا دیکھیں, دو ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, ایک تو یہ کہ انسان شدت کے ساتھ دعا کرے, خدا کی بارگاہ میں التجا کرے, اور اپنے آپ کو حتی الامکان بہتر بنانے کی کوشش کرے. صحیح ہے, میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر والے واقعے میں کہ جن کے باپ صالح تھا تو اس کی وجہ سے اس کی نسل کی کیئر ہوئی خدا نے. تو آپ اگر اپنے اندر صالحیت اور تقویٰ پیدا کریں گے نا تو آپ کی وجہ سے خدا آپ کی اولاد اور آپ کی نسل کا دھیان رکھے گا. ایک بات, یعنی یہ اپنے ذاتی طور سے اپنے کرنے کے کام. دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم اپنی اولاد کی طرف جائیں تو ان کے خاص طور سے اس والے ٹائم پر بہت توجہ رکھیں کہ جب وہ آپ کے ہاتھوں میں ہیں, یعنی آپ کے ہاتھوں سے نکلنے سے پہلے. ٹھیک ہے, 3 سال 4 سال, اب وہ جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا کہ بچہ 2 سال کا ہوا نہیں اس کو کسی نرسری میں بٹھا دیا لے جا کے, تو یعنی یہ خود اس کی نعوذ باللہ تباہی کے ڈاکومنٹ پہ دستخط کر دی. کیونکہ جو یہ ماں باپ کو خدا نے غیر معمولی مقام دیا ہے تو بلا وجہ تو نہیں دیا ہے نا, اس کی کوئی وجہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کا رتبہ اور سب اتنا بلند رکھا ہے. تو یہ ان اوقات پر آپ کو خصوصی توجہ کرنا ہے. پھر تیسری بات یہ کہ بچوں کی صحبتوں پر بہت اچھے طریقے سے نظر کرنا ہے کہ جن کے ساتھ وہ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ٹائم گزارتے ہیں, اپنی تھاٹس شیئر کرتے ہیں. اور اس لحاظ سے یقیناً میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ملک ایک بڑی بلیسنگ ہے, جو وہ بلیسنگ یہاں پہ موجود نہیں ہے. جو خاندانی نظام ہے نا,
بالکل
اس خاندانی نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر ایون ماں باپ بعض اوقات نیگلیجنٹ بھی ہو جاتے ہیں تو چچا, ماموں, پھوپھی, خالہ, دادا, نانا یہ کافی حد تک سنبھال لیتے ہیں.
صحیح بات,
یہ ایک بلیسنگ ایسی ہے جو یہاں پہ نہیں ہے. اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگ مل کے وہ خاندان بنا لیں, ابھی تک وہ بھی نہیں بن پا رہا کہ ہم جتنے لوگ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں ہم ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کے ایسا ایک نیٹ ورک بنا لیں کہ جس کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ جس میں ہمارے بچے موو کریں تو انہی اقدار کو دیکھیں, خدائی اقدار کو دیکھیں.
تو جیسے حضرت موو کا جو ہے